خودنوش کے تمام ذرائع کو تہس نہس کر دیا ہے۔
فصل گل ہے اب جہاں میں، اے شہیدو تم کہاں ہو؟ فصل گل ہے اب جہاں میں، اے شہیدو تم کہاں ہو؟ تازگی ہے گلستاں میں، اے شہیدو تم کہاں ہو؟ تازگی ہے گلستاں میں، اے شہیدو تم کہاں ہو؟ پھول گنچے چمن میں، ہے تمہاری یاد باقی جا بجا دشتوں دمن میں۔ لالہائے سرخ قرآن، اے شہیدو تم کہاں ہو؟ لالہائے سرخ قرآن، اے شہیدو فصل گل ہے اب جہاں میں، اے شہیدو تم کہاں ہو؟ تازگی ہے گلستاں میں، اے شہیدو تم کہاں ہو؟ سبز و خرم دشت دنیا ہے تمہارے غم میں گریان، بلبل شاخ گلستان رو رو کہتی ہے یہ ہر آن۔ میرے پھولو میرے غنچو، اے شہیدو شہیدو تم کہاں ہو؟ فصل گل ہے اب جہاں میں، اے شہیدو تم کہاں ہو؟ تازگی ہے گلستاں میں، اے شہیدو تم کہاں؟
سامعین، اردن کی حکومت نے بدھ کے روز باضابطہ یہ اعلان کیا ہے کہ ملک میں اخوان المسلمین کی سرگرمیوں پر پابندی عائد کر دی گئی ہے، اسی کے ساتھ اس کے اثاثوں کو بھی ضبط کر لیا گیا ہے۔ اردن کے وزیر داخلہ مازن عبداللہ ہلال الفرایا نے اعلان کیا ہے کہ اخوان المسلمین کی سرگرمیاں ملک کی سیکورٹی کے لیے خطرہ بنتی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اخوان المسلمین چھپ کر بہت سی فعالیت کو انجام دے رہا ہے۔ الفرایا نے الزام لگایا ہے کہ اخوان المسلمین کے کچھ ممبران اردن کی سیکورٹی کے لیے خطرہ ہیں، اسی لیے ان پر پابندی عائد کر کے ان کے اثاثوں کو ضبط کرنے کا حکم جاری کیا گیا ہے۔ اردن کی حکومت کی جانب سے یہ کاروائی اس رپورٹ کے منظر عام پر آنے کے ایک ہفتے بعد کی گئی ہے، جس میں بتایا گیا تھا کہ میزائل بنانے کے الزام میں اس ملک میں 16 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اردن کے سرکاری ذرائع کے مطابق ان لوگوں پر الزام ہے کہ وہ 5 کلومیٹر کی دوری تک مار کرنے والا میزائل بنانے کے لیے اخوان المسلمین سے مالی مدد چاہتے تھے۔ ان کا مقصد سینی حکومت کو ہدف بنانا تھا۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ جب اخوان المسلمین نے ایک بیان جاری کر کے اس معاملے میں، یعنی کم فاصلے تک مار کرنے والے میزائل کی ساخت میں اپنی کسی بھی طرح کی شرکت سے انکار کیا ہے۔ اخوان المسلمین کے خلاف یہ فیصلہ ایسی حالت میں لیا گیا ہے کہ جب 7 ماہ قبل اردن میں منعقد ہونے والے پارلیمانی انتخابات میں اخوان المسلمین کی سیاسی شاخ نے 22% ووٹ حاصل کیے تھے۔ پچھلے 35 برسوں کے دوران اردن میں اخوان المسلمین کی یہ بہت اہم سیاسی صورتحال مانی جا رہی ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
خدا را ایک ہو جاؤ مسلمان، مسلمان ایک ہو جاؤ خدا را، خدا را ایک ہو جاؤ مسلمان، مسلمان ایک ہو جاؤ خدا را۔ بھلا دشمن تمہیں کیا زیر کرتا، تمہیں غافل تپر دینے ہے مارا، خدا را ایک ہو جاؤ مسلمان، مسلمان ایک ہو جاؤ خدا را۔ شیعہ سنی وہابی دیو بندی، کہاں کی ہے بھلا یہ ہوش مندی، شیعہ سنی وہابی دیو بندی، کہاں کی ہے بھلا یہ کھڑے ہوتے نہیں کیوں، خدا قرآن پیغمبر ایک تمہارا، خدا را ایک ہو جاؤ مسلمان، مسلمان ایک ہو جاؤ خدا را۔ کرو روشن لہو سے، بگاڑے گا اندھیرا کیا تمہارا، خدا را ایک ہو جاؤ مسلمان، مسلمان ایک ہو جاؤ خدا را۔ کہیں جائے اماں ملتی نہیں کیوں، مسلمانوں ذرا سوچو خدا را، خدا را ایک ہو جاؤ مسلمان، مسلمان ایک ہو جاؤ خدا را۔ جینے سے ہے بہتر کہ مثلِ غر لٹا دے جان حق پر، عاشق بن کے جینے سے ہے بہتر کہ مثلِ حر لٹا دے جان حق پر. منافع چار دن کی زندگی کا سراسر آخرت کا ہے خسارہ. خدا را ایک ہو جاؤ مسلمان, مسلمان ایک ہو جاؤ خدا را.
یہ ریڈیو تہران کی آواز ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین, سنت کی اہمیت کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث سے بہت اچھی طرح سے سمجھا جا سکتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ کوئی قول بغیر عمل کے قابل قبول نہیں ہے, کوئی قول اور کوئی عمل بغیر نیت کے قابل قبول نہیں ہوگا, اور کوئی قول و عمل و نیت قابل قبول نہیں ہے جب تک کہ وہ مطابق سنت نہ ہو. ایک دوسرے مقام پر آپ کا فرمان ہے کہ روزہ دار اپنے بستر پر آرام کر رہا ہو تو بھی وہ عبادت ہی شمار کی جائے گی, لیکن جب تک کہ وہ کسی کی غیبت نہ کرے, یعنی جب تک وہ غیبت نہ کرے تب تک تو وہ عبادت میں ہے. تو سامعین, اب ہم پیش کرنے جا رہے ہیں پروگرام آئینۂ صحافت. یہ تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین, پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہے. آج کے پروگرام میں بھی ہم ایران, پاکستان اور ہندوستان کے اخبارات کا جائزہ پیش کریں گے. امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آئے گا. آغاز کرتے ہیں ایران کے اخبار کیہان کی بعض سرخیوں سے. غزہ میں نسل کشی کے ہولناک اعداد و شمار, صہیونی روزانہ 32 بچوں کو قتل کرتے ہیں. تہران اور واشنگٹن کے درمیان معاہدہ بہت مشکل ہے, امریکی تھنک ٹینک. ٹرمپ یمن کی دلدل میں ڈوب رہا ہے, نیو یارک ٹائمز. ایران افریقی ممالک کے ساتھ اپنی کامیابیوں اور صلاحیتوں کا اشتراک کرنے کے لیے تیار ہے. اور اب روزنامہ جامع جم کی بعض سرخیوں پر ایک نظر. ایران سرمایہ کاروں اور تاجروں کی کسی بھی سرگرمی کے لیے ایک پلیٹ فارم ہے, ڈاکٹر مسعود پزشکیان. ایران کسی بھی فوجی حملے کا فوری جواب دے گا, سید عباس عراقچی. ہم ریڈ لائنز پر سختی سے عمل کریں گے, اسماعیل بقائی. سامعین, اب پاکستان سے شائع ہونے والے اخبارات پر ایک نظر، پہلے روزنامہ جنگ کی کچھ سرخیاں۔ وزیر اعلی اور گورنر کے پی کو افغانستان سے آزادانہ ڈیل کی اجازت نہیں دیں گے، وزیر دفاع خواجہ آصف۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ہمیں دیوار سے لگایا ہوا ہے، عمر ایوب۔ وزیر اعلی پنجاب کا ورک پلیس پر تحفظ اور صحت یقینی بنانے کے عالمی دن پر پیغام۔ 9 مئی جی ایچ کیو حملے کیس کی سماعت بغیر کاروائی ملتوی۔ حج آپریشن کا آغاز، پہلی پرواز آج رات اسلام آباد سے مدینہ روانہ ہوگی۔ کوئٹہ سمیت بلوچستان بھر میں وکلا کا کینال منصوبے کے خلاف عدالتوں کا بائیکاٹ۔ ایم کیو ایم کا سینیٹ انتخاب میں حصہ لینے کا فیصلہ۔ اور سامعین، اب اخبار نوائے وقت کی سرخیوں پر ایک نظر۔ پی ٹی آئی مذاکرات کے لیے تیار ہے، دوسری طرف سے پیش رفت نہیں ہو رہی ہے، عارف علوی۔ 26 نومبر احتجاج مقدمات بشرا بیوی کی ضمانت میں 11 جون تک توسیع۔ شام، نئی حکومت نے کردوں کا عدم مرکزیت کا مطالبہ مسترد کر دیا۔ لگتا ہے بھارت پاکستان پر فوجی کارروائی کے لیے کیس بنا رہا ہے، امریکی اخبار کا دعویٰ۔ امریکہ بھارت اور پاکستان سے رابطے میں ذمہ دارانہ حل کی تلاش پر زور۔ ایران بندرگاہ دھماکہ، ہلاک افراد کی تعداد 40، سپریم لیڈر کا مکمل چھان بین کا حکم۔ بنو، پولیس کی بروقت کارروائی، دہشت گردی کی بڑی کوشش ناکام، حملہ آور فرار۔ سامعین، پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار جنگ نے آج اداریہ تحریر کیا ہے، عنوان ہے غیر جانبدارانہ تحقیقات کی پیشکش۔ اخبار لکھتا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے بھارت کو پہلگام واقعے پر کسی بھی غیر جانبدار، شفاف اور قابل اعتماد تحقیقات میں شرکت کی پیشکش کر کے حقیقت میں پاکستان کے خلاف مودی حکومت کے بے بنیاد اور گمراہ کن پروپیگنڈا مہم کا کوئی جواز باقی نہیں رہنے دیا۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی کے کیڈٹس کی پاس آف پریڈ سے ملک کی اعلی سیاسی اور عسکری قیادت کی بھرپور موجودگی میں خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے بھارت کی سراسر بے بنیاد مہم جوئی کے حوالے سے واضح کیا ہے کہ مشرقی سرحد پر ہمارے پڑوسی نے پہلگام کے حالیہ سانحے میں قابل بھروسہ تحقیقات یا قابل تصدیق شواہد کے بغیر بے بنیاد اور جھوٹے الزامات لگانے کا اپنا رویہ جاری رکھا ہے، جو اس کی دائمی الزام تراشی کی ایک اور مثال ہے۔ اس تناظر میں پاکستان کی جانب سے تحقیقات میں شرکت کی پیشکش انہوں نے ان الفاظ میں کی۔ ایک ذمہ دار ملک ہونے کے ناطے پاکستان پہلگام واقعے کی کسی بھی نیوٹرل، شفاف اور قابل اعتماد تحقیقات میں شرکت کے لیے تیار ہے۔ تاہم وزیر اعظم نے وقت کے تقاضے کے عین مطابق اس امر کو بھی واضح کر دیا کہ امن ہماری خواہش ہے، لیکن اسے ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے۔ ہم اپنے ملک کے وقار اور سلامتی پر کبھی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ کسی نے پاکستان کے خلاف مہم جوئی کی تو اسے منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ سندھ تاس معاہدے کو معطل کر کے مودی حکومت کے اس فیصلے کو، جس کا اسے اختیار ہی حاصل نہیں تھا، مسترد کرتے ہوئے وزیر اعظم نے قومی سلامتی کمیٹی اور سینیٹ کی قرارداد کے ذریعے دنیا کے سامنے آنے والے پوری پاکستانی قوم کے متفقہ موقف کا اعادہ کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ پانی ہماری عوام کے لیے لائف لائن ہے۔ پاکستان کے پانی کے بہاؤ کو روکنے کی کسی بھی کوشش کا پوری طاقت سے جواب دیا جائے گا۔ اخبار لکھتا ہے کہ عالمی برادری کا فرض یہ ہے کہ وہ دنیا کو بھارتی حکمرانوں کے امن دشمن رویوں اور ان کے مہلک نتائج سے محفوظ رکھنے کے لیے پائیدار اور نتیجہ خیز اقدامات عمل میں لائے۔ کشمیریوں کو حق خود ارادی دلانے کہ وعدے پورے کرے، اقلیتوں خصوصاً مسلمانوں اور سکھوں کے ساتھ امتیازی سلوک ختم کرانے میں اپنا کردار مؤثر طور پر ادا کرے، اور پہلگام واقعے کی غیر جانبدارانہ اور شفاف تحقیقات میں شرکت کی جو پیشکش پاکستان نے کی ہے، مودی حکومت پر واضح کرے کہ اسے قبول نہ کیا تو پہلگام سانحہ اپنے مذموم مقاصد کے لیے خود اس کارچا یا ہوا ڈرامہ سمجھا جائے گا اور بھارت کو اس کے نتائج کا سامنا کرنا ہوگا۔ سامعین، آئیے اب چلتے ہیں ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبارات کی جانب۔ پہلے روزنامہ انقلاب۔ روزنامہ انقلاب کی سرخیاں اس طرح ہیں، پہلگام حملہ، یہ وقت حساس ہونے کا ہے، میمز بنانے کا نہیں، سابق کرکٹر وسیم جعفر۔ بھیونڈی میں پانی کا بحران، انتظامیہ کی لاپرواہی سے شہری پریشان۔ پہلگام میں سیاحت بحال، سیاحوں نے اسے خوبصورت خطہ بتایا۔ ایران، بندرگاہ پر ٹھوس میزائل ایندھن کے سبب دھماکہ ہوا۔ چار دنوں میں اٹاری بارڈر سے 537 پاکستانی شہریوں اور 7 سفارتکاروں کی واپسی۔ جے این یو میں فلسطینی پرچم نظر آتش کرنے پر اے بی وی پی سخت تنقید کا نشانہ۔ دہشت گردی کا کوئی مذہب نہیں، اس بیان پر سیاحت محکمے نے انفلوئنسر سے تعلق ختم کر لیا۔ پاکستان شاہد آفریدی نے شاہد آفریدی نے ہندوستان کو الزام تراشی کا ملزم قرار دیا۔ غزہ خوراک کے یو این ادارے کے ذخائر ختم، قحط پھیلنے کا خدشہ۔ اور اب روزنامہ قومی آواز کی کچھ سرخیاں۔ قابل اعتراض مواد معاملے میں سپریم کورٹ نے سوشل میڈیا، او ٹی ٹی پلیٹ فارم اور حکومت سے جواب طلب کیا۔ جے این یو طلبہ یونین کے انتخابات میں بائیں بازو کے اتحاد کا غلبہ، اے بی وی پی کے لیے بھی اچھی خبر۔ فرانس، مسجد میں نماز ادا کر رہے نوجوان کا بہیمانہ قتل۔ پیرس میں مظلوموں کی حمایت اور اسلاموفوبیا کے خلاف ریلیاں۔ ہندوستان میں امیر اور غریب کے درمیان بڑھتا ہوا فرق پریشان کن ہے، کانگریس۔ سامعین، لکھنؤ سے شائع ہونے والے اخبار قومی تنظیم نے اداریہ تحریر کیا ہے، جس کا عنوان ہے دانستہ نسل کشی۔ اخبار لکھتا ہے کہ اسرائیل فلسطین میں جان بوجھ کر قحط اور قلت کی کیفیت پیدا کر رہا ہے تاکہ غزہ کی آبادی کو خاموشی کے ساتھ موت کے گود میں پہنچا دیا جائے۔ فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کی امداد ایجنسی انروا کے کمشنر جنرل لازارینی نے ایک بیان میں اس کا اعتراف کرتے ہوئے غزہ کی پٹی میں انسانی طور پر پیدا کردہ اور جان بوجھ کر بڑھائی جانے والی بھوک کی شدت سے مذمت کی ہے۔ اسرائیل نے گزشتہ 55 دنوں سے امداد کی فراہمی کو روک رکھا ہے۔ لازارینی کے مطابق غزہ تا نا امیدی کا مرکز بن چکا ہے، بھوک جان بوجھ کر انسانوں کے ہاتھوں پھیلائی اور ابتر بنائی جا رہی ہے۔ تباہ کن جنگ اور اسرائیلی محاصرے کے 18 ماہ بعد، جس کے دوران 2 مارچ سے امدادی سامان کی غزہ تک رسائی روک دی گئی ہے، تقریباً 24 لاکھ آبادی پر مشتمل غزہ کو ایک تباہ کن انسانی بحران کا سامنا ہے۔ تو سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ ہمارا پروگرام سماعت فرما رہے تھے، آئینۂ صحافت، اور اب ہم پیش کرنے جا رہے ہیں اپنا اگلا پروگرام درخشاں ستارے، تو سماعت فرمائیے پروگرام درخشاں ستارے۔
محترم سامعین کی خدمت میں پروگرام درخشاں ستارے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ آج کے اس پروگرام میں بھی ہم ثقت الاسلام شیخ کلینی کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ ہمیں امید ہے کہ ہمارے پروگرام بھی آپ کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سامعین، عالم تشیع کے بزرگ علماء دین کے تعارف پر مبنی پروگرام درخشاں ستارے کی گزشتہ کڑی میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے عرض کیا تھا کہ تیسری صدی ہجری کے بزرگ اور ممتاز شیعہ عالم دین جناب شیخ کلینی علیہ الرحمہ تھے، جو تشیع اور اہل سنت دونوں فرقوں کے نزدیک فتویٰ دینے میں قابل وثوق اور اعتماد سمجھے جاتے تھے، اور اسی لیے وہ ایسے پہلے مسلمان دانشور ہیں جو ثقت الاسلام کے لقب سے مشہور ہوئے۔ شیخ کلینی فرزند رسول حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے دور میں پیدا ہوئے اور حضرت امام عصر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے چار نائب خاص، جنہیں نواب اربا کہا جاتا ہے، کے معاصر تھے، لیکن نائبین کی سماجی پابندیوں کے باعث تشیع کی ثقافتی اور علمی ذمہ داری شیخ کلینی کے کاندھے پر تھی، جو کھلم کھلا طریقے سے شیعہ امامیہ مسلک کی ترویج اور اہل بیت پیغمبر علیہ السلام کے فضائل و مناقب اور ان کی تعلیمات کی نشر و اشاعت بہتر طریقے سے کر سکتے تھے، کیونکہ انہوں نے اہل علم اور حدیث شناس گھرانے میں پرورش پائی تھی۔ ثقت الاسلام شیخ کلینی نے ابتدائی تعلیم اپنے والد اور اپنے ماموں، جو اپنے دور کے ممتاز اور بزرگ علماء میں شمار ہوتے تھے، سے حاصل کرنے کے بعد رائے، قوم، کوفہ اور اس کے بعد بغداد کا سفر کیا، تاکہ قرآن و اہل بیت کی تعلیمات کے بحر بیکرا میں ڈوب کر علم کے موتیوں سے بہرہ مند ہوں۔ شیخ کلینی اپنے دور میں دین کی مخالفت اور کجروی سے متعلق مختلف فرقوں کی کوششوں کو دیکھ رہے تھے اور اپنے دور کی صورتحال اور مشکلات کو خوب درک کر رہے تھے، لہذا انہوں نے حضرات اہل بیت معصوم علیہ السلام کے اقوال کو انحراف و تحریف سے بچانے کو ترجیح دی اور اس میدان میں اپنی پوری عمر صرف کر دی۔ شیخ کلینی نے اپنی بابرکت زندگی میں متعدد اور اہم کتابیں تالیف کی ہیں، جن میں الرجال، الرد علی القرامطہ، رسائل الامہ علیہم السلام، تعبیر الرویا اور اہل بیت علیہم السلام کی مدح میں ایک شعری دیوان شامل ہیں، لیکن شیخ کلینی کی سب سے اہم کتاب الکافی ہے، جو انہوں نے 20 برسوں میں تالیف کی ہے۔ کتاب کافی حدیث کی چار معتبر کتابوں میں سے ایک اور شیعہ فقہ کا منبع و ماخذ شمار ہوتی ہے۔ کتاب کافی صرف شیخ کلینی کی ہی سب سے اعلیٰ اور اہم کتاب نہیں ہے، بلکہ حدیث میں اس سے زیادہ معتبر کوئی کتاب تالیف نہیں ہوئی ہے۔ یہ کتاب تقریباً 11 صدیوں سے محدثین اور فقہا اور شرعی احکام کے استنباط کے واسطے عظیم شیعہ مجتہدین کے لیے مرجع اور مستند کتاب ہے۔ شیخ کلینی علیہ الرحمہ نے کتاب کافی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت اطہار علیہ السلام سے 16,000 احادیث نقل کی ہیں۔ یہ کتاب 3 حصوں میں تقسیم ہے، اصول کافی، فروع کافی اور روضۃ الکافی۔ اصول کافی اعتقادی اور اخلاقی موضوعات پر مشتمل اور 8 حصوں میں ترتیب دی گئی ہے۔ مرحوم شیخ کلینی نے اصول کافی میں ابتدا میں باریک بینی اور منطقی لحاظ سے اسلامی احکام کی شناخت میں عقل کی اہمیت اور اس کے مقام و منزلت کے بارے میں متعدد روایات سے استدلال پیش کیا ہے۔ اس کے بعد حصول علم کی فضیلت اور آداب تعلیم کے بارے میں گفتگو کی ہے، تاکہ عقیدتی معیارات کے اثبات میں علم معرفت کی اہمیت کو واضح کیا جا سکے۔ ثقت الاسلام شیخ کلینی نے اہم ترین اعتقادی اصل و بنیاد توحید اور معرفت خدا کا موضوع اٹھایا ہے، اور پھر کتاب الحجہ میں نبوت اور امامت کے بارے میں حدیثیں ذکر کی ہیں۔ کتاب اصول کافی کا دوسرا حصہ تواضع، بردباری، قناعت، غیبت، دعا کی فضیلت اور آداب معاشرت جیسے اخلاقی و تربیتی مسائل سے مختص ہے۔ کتاب اصول کافی کا یہ حصہ بہت ہی دلچسپ، مختلف نوعیت کا حامل اور سب کے لیے لائق استفادہ ہے۔ کتاب کافی کا دوسرا حصہ یعنی فروع کافی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ جیسے فقہی احکام و مسائل سے مختص ہے اور عام طور سے فقہا اور مجتہدین روایات سے استفادہ کرتے ہیں۔ کتاب کافی کا تیسرا حصہ روضۃ الکافی ہے جو 597 حدیثوں پر مشتمل ہے اور اس میں مختلف موضوعات من جملہ ائمہ معصومین علیہم السلام کے خطبے، خطوط، مواعظ، داستانیں اور تاریخی مضامین موجود ہیں، اور انہیں مختلف موضوعات کے سبب اس کا نام روضہ یعنی باغ یا بوستان رکھا گیا ہے۔ کتاب کافی کے مؤلف شیخ کولینی نے نواب اربعا کا بھی کچھ دور دیکھا ہے اور ان کا زمانہ اہل بیت اطہار علیہم السلام سے قریب تھا، اس لیے انہوں نے بہت کم واسطوں سے روایات نقل کی ہیں اور بعض روایات صرف 3 واسطوں سے نقل کی گئی ہیں، اور یہ مسئلہ کتاب کافی کے لیے قابل ذکر اہمیت کا حامل ہے۔ کتاب کافی میں مختصر اور ایسے برجستہ عنوانات کے ساتھ احادیث کی جمعوری کی گئی ہے کہ جس کے ہر حصے سے مضامین کا پتہ چل جاتا ہے۔ اسی طرح ساری روایات من و ان نقل کی گئی ہیں، ان میں کسی طرح کے تصرف اور دخل سے کام نہیں لیا گیا ہے۔ شیخ کولینی نے اپنی کتاب کافی میں واضح اور صحیح حدیث کو پہلے باب میں جمع کرنے کی کوشش کی ہے، اس کے بعد مبہم اور مجمل احادیث کو ذکر کیا ہے۔ کتاب کافی کے امتیازات میں سے یہ ہے کہ شیخ کولینی نے ہر حدیث میں سلسلہ سند کو امام معصوم تک پہنچایا ہے۔ مرحوم شیخ کولینی نے اپنی کتاب کافی میں ایسی احادیث جمع کرنے کی پوری کوشش کی ہے جو قرآن کریم کے آیات کے مخالف نہ ہوں۔ اکثر علماء تشیع کتاب کافی میں موجود تمام روایات کی صحت کے قائل ہیں، لیکن شیعہ علماء کا ایک گروہ ایسا بھی ہے جو کتاب کافی میں بعض احادیث و روایات کے بہت زیادہ ضعیف ہونے کو قبول کرتا ہے۔ شیخ کولینی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب کافی کے مقدمے میں لکھا ہے کہ وہ روایت معتبر اور صحیح ہے جو قرآن کے معیار پر پوری اترتی ہو، یعنی کتاب الہی کے مطابق ہو۔ عظیم شیعہ دانشور اور اہل تشیع کے بزرگ عالم دین علامہ شیخ مفید علیہ الرحمہ کتاب کافی کے بارے میں لکھتے ہیں، کافی اہل تشیع کی عظیم ترین کتابوں میں شامل ہے اور ہمارے علماء نے دیگر تمام کتابوں سے زیادہ کتاب کافی سے استفادہ کیا ہے۔ ثقت الاسلام شیخ کولینی سن 328 ہجری قمری میں حضرت امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی غیبت کبریٰ کے آغاز میں 70 برس کی عمر میں بغداد میں انتقال کر گئے۔ شیخ کولینی کی قبر بغداد کے قدیم پل کے قریب واقع علاقے باب الکوفہ میں ہے اور بہت سے مسلمان وہاں فاتحہ پڑھنے جاتے ہیں۔ سامعین، اس پروگرام کے اختتام میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ لقمان حکیم نے اپنے فرزند سے کہا، میرے نور نظر، ہمیشہ عالموں اور دانشوروں کی بزم میں بیٹھا کرو اور ان کی باتوں کو غور سے سنا کرو، کیونکہ خداوند کریم مردہ ضمیر کو نور علم و حکمت سے نئی زندگی عطا کر دیتا ہے، جس طرح تیز اور طوفانی بارش ناقابل کاشت بنجر اور مردہ زمین کو زندہ اور قابل کاشت بنا دیتی ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی اس پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سب سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔
وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ امن و صلح، تجارت اور سرمایہ کاری رفت و آمد سے حاصل ہوتی ہے۔ ملکوں کے ساتھ ہر قسم کا تعاون کرنے کے لیے آمادہ ہیں، ایران کے صدر کا بیان۔ پاکستان میں پیر کو دہشت گردی کے واقعات میں متعدد افراد جاں بحق اور زخمی۔ پہلگام دہشت گردانہ حملے کے بعد ہندوستان کے زیر انتظام جموں کشمیر کی اسمبلی میں قرارداد مذمت، پورا ملک صدمے میں، وزیر اعلی عمر عبداللہ۔ یمن کے صوبے سادا میں مہاجروں کے کیمپ پر امریکہ کی وحشیانہ بمباری، تقریباً 70 غیر ملکی مہاجر جاں بحق۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ امن و صلح، تجارت اور سرمایہ کاری رفت و آمد سے حاصل ہوتی ہے، کہا ہے کہ ہم دیگر ملکوں کے ساتھ ہر قسم کا تعاون کرنے کے لیے آمادہ ہیں۔ صدر ایران ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے ایران ایکسپو 2025 ایران کی برآمداتی توانائیوں کی 7ویں نمائش کی افتتاحی تقریب سے اپنے خطاب میں ایران کی اسٹریٹجک پوزیشن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ مشرق و مغرب، شمال و جنوب چار ارتباطی راہیں ہیں اور سرمایہ کاروں، تاجروں کے لیے کافی مواقع و گنجائش پائی جاتی ہے، اور یہ طریقہ علاقے اور پوری دنیا کے لیے امن و سلامتی کے ساتھ مستقبل بنا سکتا ہے۔ صدر ڈاکٹر پزشکیان نے علاقائی و عالمی تعاون کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ملکوں کے درمیان تجارت و سرمایہ کاری اور تعمیری رفت و آمد کا ایک سلسلہ بنتا ہے، اور اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ سچے دل سے قوموں کے حقوق کا احترام کیا جائے۔ صدر پزشکیان نے دنیا میں جنگ و خونریزی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ بہت سی جنگیں توسیع پسندی اور قوموں کے حقوق سے چشم پوشی کیے جانے کی بنا پر وقوع پذیر ہوتی ہیں، جبکہ اسلامی جمہوریہ ایران نے ہمیشہ دیگر ملکوں کے قومی حقوق، ارضی سالمیت اور انسانی اصول پر تاکید کی ہے۔ واضح رہے کہ ایران ایکسپو 2025 میں دنیا کے 110 ملکوں کے تاجر اور صنعتکار شریک ہیں، جبکہ دسیوں ملکوں کی سیاسی شخصیات نے بھی افتتاحی تقریب میں شرکت کی۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ہر طرح کے فوجی حملے کا اسی انداز میں جواب دیا جائے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے امریکہ میں صہیونی حکومت کے اتحادیوں کو مخاطب کرتے ہوئے اپنے ایکس پیج پر لکھا ہے کہ ایران کے سلسلے میں نہ صرف یہ کہ کوئی فوجی آپشن نہیں ہے، بلکہ یقینی طور پر کوئی فوجی حل نہیں ہے۔ کسی بھی حملے کا فوری جواب دیا جائے گا۔ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے لکھا کہ اسرائیل کا یہ خیال کہ وہ ایران پر دھونس جما سکتا ہے، اسے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں، حقیقت سے اتنا دور ہے کہ جواب دینے کے بھی قابل نہیں۔ تاہم نتن یاہو کی بے غیرتی قابل ذکر ہے کہ صدر ٹرمپ کو یہ حکم دینا چاہتے ہیں کہ وہ ایران کے ساتھ اپنی سفارتکاری میں کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ پاکستان کے جنوبی وزیرستان میں وانا کے علاقے میں امن کمیٹی کے دفتر کے قریب دھماکے میں 6 افراد جاں بحق اور 16 دیگر زخمی ہو گئے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق بتایا جاتا ہے کہ اس دھماکے کا ہدف امن کمیٹی کے ارکان تھے۔ دھماکے کے بعد زخمیوں کو ہیڈ کوارٹر ہسپتال وانا منتقل کر دیا گیا ہے۔ دھماکہ اتنا زوردار تھا کہ پورے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا اور دھماکے سے دفتر کی عمارت کو شدید نقصان پہنچا اور متعدد افراد زخمی ہوئے جو ملبے تلے دب گئے۔ ریسکیو ٹیمیں اور مقامی لوگ فوری طور پر جائے وقوع پر پہنچے اور زخمیوں کو نکالنے کے لیے امدادی کارروائیاں شروع کر دیں۔ اس درمیان پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے پاکستان اور افغانستان کی سرحد پر ایک آپریشن میں مزید 17 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے دعوے کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے شمالی وزیرستان میں پاک افغان بارڈر پر آپریشن کیا جس کے نتیجے میں 17 دہشت گرد مارے گئے۔ ہلاک ہونے والے دہشت گردوں کے قبضے سے ہتھیار، گولیاں اور دھماکہ خیز مواد برآمد کیا گیا ہے۔ ادھر بلوچستان کے علاقے پشنی میں گاڑی کے قریب بم دھماکہ ہوا جس میں 2 افراد جاں بحق ہو گئے۔ واقعے میں ایک شخص زخمی بھی ہوا جسے طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس اور سیکیورٹی اداروں نے دھماکے سے متعلق تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ دوسری جانب بولان کے علاقے ڈھاڈر میں DSP کے گھر پر ہینڈ گرنیٹ سے حملہ کیا گیا جس میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ہندوستان کے زیر انتظام جموں کشمیر کے وزیر اعلی عمر عبداللہ نے پہلگام دہشت گردانہ حملے کے بعد پیر کو ریاستی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے واقعے کی سخت الفاظ میں مذمت کی۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق جموں کشمیر کی اسمبلی میں پہلگام دہشت گردانہ حملے کی مذمت میں قرارداد منظور کی گئی۔ اس موقع پر ایوان کو خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلی عمر عبداللہ نے کہا کہ کشمیر کا کوئی بھی باشندہ اس حملے کی حمایت نہیں کر سکتا اور اس دہشت گردانہ حملے نے ہمیں اندر سے کھوکھلا کر دیا ہے۔ انہوں نے حملے میں مارے گئے 26 لوگوں کے نام پڑھ کر سنائے اور کہا کہ پورا ہندوستان اس حملے سے صدمے میں ہے۔ عمر عبداللہ کا کہنا تھا کہ پورے جموں کشمیر میں لوگوں نے سڑکوں پر نکل کر اس دہشت گردانہ حملے کی مذمت کی۔ اس درمیان سابق وزیر اعلی محبوبہ مفتی نے حکومت سے کہا ہے کہ وہ فوج اور سیکیورٹی ایجنسیوں کو ہدایات جاری کرے کہ وہ دہشت گردوں کے خلاف کارروائیوں میں بے گناہ شہریوں کے مکانات کو منہدم نہ کریں اور بے قصور لوگوں کو حراست میں نہ لیا جائے۔ پہلگام دہشت گردانہ حملے کے بعد ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہو گیا ہے۔ یمن پر امریکی جنگی طیاروں کے نئے حملے میں ایک بڑی تعداد جاں بحق اور زخمی ہوئی ہے۔ یمن کے صوبے سعدہ اور الجوف میں امریکی جنگی طیاروں کے حملے میں 10 افراد جاں بحق ہو گئے۔ صوبہ سعدہ میں ایک حراستی کیمپ پر امریکی حملے میں تقریباً 70 افراد مارے گئے ہیں جن کا تعلق افریقی ملکوں سے بتایا گیا ہے۔ المسیرہ کی رپورٹ کے مطابق تقریباً 30 افراد ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ پیر کی صبح امریکہ کے جنگی طیاروں نے شمالی یمن میں سعدہ کے مہاجروں کے ایک حراستی کیمپ پر حملہ کیا۔ یمنی میڈیا نے اس بات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہ امدادی ٹیمیں آگ بجھانے اور زخمیوں کو ملبے سے نکالنے میں مصروف ہیں کہا کہ اس حملے کا شکار ہونے والے افریقی غیر قانونی مہاجرین ہیں جو ان کیمپوں میں رہائش پذیر تھے۔ امریکہ، برطانیہ، صہیونی حکومت کی حمایت میں 25 مارچ 2025 سے یمن کے خلاف وحشیانہ اور جارحانہ فضائی حملے کر رہے ہیں اور اس ملک کے فوجی مراکز اور رہائشی علاقوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ امریکی جنگی طیاروں نے پیر کی صبح یمن کے صوبے الجوف کے برت العنان علاقے پر بھی 4 بار بمباری کی۔ شہری دفاع اور شہر سادہ کے سیکیورٹی اہلکار شہر سادہ میں متاثرین کی مدد کرنے اور شہداء و زخمیوں کو ملبے سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ رپورٹوں کے مطابق اس شہر کے ہسپتال زخمیوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ گزشتہ رات بھی امریکی جنگی طیاروں نے شمالی سادہ کے بنی الحارث علاقے پر بمباری کی۔ اسی طرح عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ انہوں نے الحدیدہ سمیت یمن کے دیگر علاقوں سے دھماکوں کی آوازیں سنی ہیں۔ امریکی جنگی طیاروں نے کم سے کم 3 بار صوبہ سادہ کے ضلع قطاف پر بمباری کی۔ غزہ کے خلاف نئی جارحیت کے 42ویں روز صہیونی فوج نے فلسطینیوں پر فضائی حملہ کیا اور گولہ باری کی، جس میں 10 فلسطینی شہید و زخمی ہوئے ہیں۔ غزہ کے خلاف نئی جارحیت کے 42ویں روز مختلف علاقوں پر صہیونی فوج نے بمباری و گولہ باری کی اور ان علاقوں کو وحشیانہ جارحیت کا نشانہ بنایا، اور گزشتہ 2 دنوں کے دوران 10 فلسطینی عام شہری شہید و زخمی ہوئے۔ صہیونی فوج نے غزہ کے رہائشی علاقوں کو بھی نشانہ بنایا اور غزہ کا محاصرہ مزید تنگ کر دیا۔ فلسطین کی تحریک استقامت نے بھی صہیونی جارحیت کے جواب میں صہیونی فوجیوں پر گھات لگا کر حملہ کیا اور صہیونی فوجیوں کو خاصا نقصان پہنچایا۔ الجزیرہ کے نامہ نگار نے بھی رپورٹ دی ہے کہ صہیونی فوجیوں نے غزہ کے المغازی کیمپ میں ایک مکان پر حملہ کیا جس میں کئی فلسطینی زخمی ہو گئے۔ فلسطینی ذرائع نے جبالیہ کیمپ کے مغرب میں ایک رہائشی عمارت پر صہیونی جارحیت میں 10 فلسطینیوں کے شہید اور متعدد دیگر کے زخمی ہونے کی خبر دی ہے اور اعلان کیا ہے کہ غزہ کے شمال مغرب میں ملبے کے نیچے دبے لوگوں کو باہر نکالنے کی کارروائی جاری تھی۔ صہیونی فوج نے اسی طرح خان یونس کے جنوب میں قیزان ابو رشوان پر گولہ باری کی۔ صہیونی جنگی طیاروں نے بھی غزہ کے جنوب میں رہائشی علاقوں پر بمباری کی اور خان یونس کے مغرب میں خیمہ بستیوں کو جارحیت کا نشانہ بنایا، جبکہ الشافعی پر بمباری میں 2 فلسطینی شہید ہوئے۔ امریکہ میں نئے سروے رپورٹ سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ اقتدار کے 3 مہینوں میں امریکی صدر ٹرمپ کی مقبولیت گزشتہ 7 اشروں میں کسی بھی صدر کے مقابلے اپنی سب سے نچلی سطح پر پہنچ گئی ہے۔ سی این این کے حوالے سے ایڈنا کی رپورٹ کے مطابق امریکی صدر ٹرمپ نے ایسی حالت میں اقتدار ایک بار پھر اپنے ہاتھ میں لیا ہے کہ ان کی مقبولیت اپنی اعلیٰ ترین سطح پر پہنچی ہوئی تھی۔ سی این این کی نئی سروے رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ ٹرمپ حکومت کے 100 دن مکمل ہونے کے قریب امریکیوں نے ان کی کارکردگی پر شدید منفی رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ سی این این کی نئی سروے رپورٹ کے مطابق گزشتہ 100 دنوں میں ٹرمپ کی مقبولیت کم ہو کر 40% پر جا پہنچی ہے اور یہ 7 اشروں میں کسی بھی امریکی صدر کا مقبولیت میں کمی کا ایک ریکارڈ ہے۔ کینیڈا کے شہر ونکوور میں ایک ثقافتی فیسٹیول کے دوران ایک شخص نے لوگوں پر گاڑی چڑھا دی جس میں 11 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ ونکوور پولیس نے اپنے ایک بیان میں اس واقعے کی تصدیق کی ہے۔ اس سے قبل مرنے والوں کی تعداد 9 بتائی گئی تھی۔ کینیڈا کے وزیر اعظم مارک کارنی نے اعلان کیا ہے کہ اس حملے میں 20 سے زیادہ افراد زخمی ہوئے ہیں۔ رپورٹوں کے مطابق ایک 30 سالہ شخص نے اپنی گاڑی ایک ثقافتی اسٹریٹ فیسٹیول لاپو کے تماشا بینوں پر چڑھا دی تھی۔ کینیڈا کی پولیس نے اس حملے کے ذمہ دار کو گرفتار کر لیا اور اعلان کیا ہے کہ اس واقعے کی تمام تفصیلات سامنے لانے کے لیے تحقیقات جاری ہیں۔ فی الحال دہشت گردی کے امکان کو خارج کر دیا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ صبر کرنے والے کو صابر کہتے ہیں، اور صابر میں کچھ علامتیں ہونی چاہیے۔ صابر کی کچھ علامتوں کے بارے میں رسول مقبول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ صابر کی 3 علامتیں ہیں۔ پہلی یہ کہ وہ سستی نہیں کرتا، دوسری یہ کہ وہ آزردہ خاطر نہیں ہوتا، اور تیسری یہ کہ وہ اللہ عز و جل سے شکوہ نہیں کرتا۔ سامعین، اب پیش ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
جب سے ہوا ہے ان کا کرم، خیریت سے ہوں، جب سے ہوا ہے خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم، خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم، خیریت سے ہوں۔ تھاما ہے جب سے دامن خیر الانام کو، تھاما ہے جب سے دامن قائم ہے تب سے میرا بھرم، خیریت سے ہوں، قائم ہے تب سے میرا بھرم، خیریت سے ہوں۔ سرکار نے سب بن گئے ہیں پھوٹے کرم، خیریت سے ہوں، سب بن گئے ہیں پھوٹے کرم، خیریت سے ہوں۔ خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم، خیریت سے ہوں۔ عشق نبی میں ایسا ملا ہے سرور کے، عشق نبی اب چاہیے نہ جاؤ حشم، خیریت سے ہوں۔ اب چاہیے نہ جاؤ حشم، خیریت سے ہوں۔ اب دکھ نہ درد ہے ستم، خیریت سے ہوں۔ عشرت بنا ہوں جب سے میں شیدا حضور کا، عشرت بنا ہوں جب سے میں شیدا حضور کا، تب سے نہیں ہے آنکھیں یہ نم، خیریت سے ہوں۔ تب سے نہیں ہے آنکھیں یہ نم، خیریت سے ہوں۔ جب سے ہوا ہے ان کا کرم، خیریت سے ہوں۔ اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم، خیریت سے ہوں۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ہماری یہ نشریات آپ میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sehar.tv.ir۔ سامعین، دنیا اور آخرت کے بارے میں آپ نے بہت کچھ سنا ہوگا،